आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اور پھر پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور فلسطین کاس پر ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں شائستہ درانی کا سلام قبول فرمائیے۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ نو دئی مطابق 29 دسمبر قومی اتفاق کو یکجہتی کی علامت ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ایران کے وزیر داخلہ کا بیان، ایران کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کے 450 دن، 1.5 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی، غرب اردن میں ایک فلسطینی نامہ نگار خاتون شہید۔ پاکستان میں ضلع کرم کے مسئلے کے حل کے لیے گرینڈ جرگہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ ٹل پارا چنار روڈ مسلسل بند، پارا چنار کے عوام شدید مشکلات کا شکار، خوراک و ادویات کی شدید قلت۔ ہندوستان کی مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے کسانوں کے مطالبات اور تحریک پر سنجیدگی سے غور نہ کرنے پر کسان ناراض، کسان تنظیموں کا 23 دسمبر کو پنجاب بند کا اعلان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے کہا ہے کہ 9 دئی مطابق 29 دسمبر قومی یکجہتی کی علامت ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے 9 دئی مطابق 29 دسمبر کی مناسبت سے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 9 دئی کا دن قومی اتفاق و یکجہتی کی علامت ہے، اور ہم نے جب بھی اتفاق و یکجہتی سے کام لیا ہے اور اختلاف سے دوری اختیار کی ہے، سعادت و کامیابی حاصل کی ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں 29 دسمبر 9 دئی کی مناسبت سے ریلیاں نکالی گئیں، جن میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نکالی جانے والی ریلیوں میں شریک افراد نے امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد اور اللہ اکبر خامنہ ای رہبر کے فلک شگاف نعرے لگائے اور ایران کے خلاف دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ 9 دئی مطابق 29 دسمبر 2009 کو ایران کی غیور اور انقلابی قوم نے اپنی ہوشیاری، آگہی اور بصیرت سے امریکہ اور اس کے اعلیکاروں کی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے سامراجی عناصر کو ایک بار پھر ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ 9 دئی کو دشمن نے ایران کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے بے بنیاد الزامات لگا کر اور اسے بہانہ بنا کر ایران کے حالات کو خراب کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یمن کی مسلح افواج کی ایئر ڈیفنس یونٹ نے جنگی مشن انجام دینے والے امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرایا۔ یمنی مسلح افواج نے ایک بیان میں کہا کہ اس جدید امریکی ڈرون کو مار گرانے کی کارروائی مقامی طور پر بنائے گئے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ 13واں MQ-9 امریکی ڈرون ہے جسے یمنی مسلح افواج کے فضائی دفاع نے غزہ کی حمایت میں فتح موعود اور جہاد مقدس کی لڑائی کے دوران مار گرایا۔ بیان میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ یمنی مسلح افواج اپنی پوری طاقت سے یمن کی ارضی سالمیت کی حفاظت اور دشمن کا مقابلہ جاری رکھے ہوئے ہے، کہا کہ ہم غزہ کی حمایت میں اپنی کارروائیاں اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غزہ پر حملے رک نہیں جاتے اور اس کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یمنی فوج نے عہد کیا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت غزہ پر اپنے حملے بند نہیں کرتی اس وقت تک اس غاصب حکومت کے بحری جہازوں اور بحیرہ احمر میں مقبوضہ علاقوں کے لیے جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رکھے گی۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کو آج 450 دن مکمل ہو گئے جس کے دوران 45,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,00,000 سے زائد زخمی ہوئے جبکہ 10,000 سے زائد افراد ملبے تلے دبے ہوئے یا لاپتہ ہیں۔ غزہ کے مظلوم عوام پر ایک طرف تو صہیونی حکومت کی جارحیت جاری ہے اور دوسری جانب سردی اور سخت موسمی حالات کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں اور شدید بارشوں کی وجہ سے ان کے خیمے گیلے ہونے کی وجہ سے سردی کو روکنے سے قاصر ہیں اور 81% خیمے خراب ہو چکے ہیں۔ ادھر شہر اسقلان کے بس اسٹیشن پر ایک بس نے متعدد صہیونی فوجیوں کو کچل دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے اس کارروائی میں 2 صہیونیوں کے زخمی ہونے کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسقلان میں ہونے والی اس صہیونی مخالف کارروائی میں شدید زخمی ہونے کے نتیجے میں ایک صہیونی فوجی دم توڑ گیا۔ باخبر ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی ہیں۔ دوسری جانب نام نہاد فلسطینی انتظامیہ کی سیکیورٹی فورس نے جنین کیمپ میں جھڑپوں کی کوریج کرنے والی نوجوان فلسطینی صحافی شوزیع صباغ کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے۔ تحریک جہاد اسلامی نے اس واقعے کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ہولناک جرم ان نامہ نگاروں اور صحافیوں کو براہ راست نشانہ بنانے کا ایک واضح نمونہ ہے کہ جو فلسطینی عوام کے حقوق کے دفاع اور حقائق کو برملا کرنے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ بیان میں رام اللہ میں فلسطینی انتظامیہ کی سیکیورٹی فورس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جنین کیمپ کے رہائشیوں کے خلاف حملوں اور جارحیت کا سلسلہ بند کرے۔ جارے صہیونی حکومت کی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے شہروں میں متعدد مکانات کو آگ لگا دی ہے۔ لبنان کی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور دراندازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنانی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سہونی دشمن کی طرف سے طویل مدتی جنگ بندی معاہدے اور لبنان کے عرضی سالمیت کی خلاف ورزی اور اس کے شہریوں پر حملے نیز پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیل کے جارح فوجیوں نے قنوطرہ اور طیبہ مرجعون کے علاقوں میں گھس کر متعدد رہائشی مکانات کو آگ لگا دی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ لبنانی فوج اور اقوام متحدہ کی عارضی امن فوج کا مشترکہ گشتی یونٹ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گیا ہے۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کے طریقہ کار کے بارے میں اسرائیل کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے اس تحریک کے سابق سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بارے میں صہیونی حکومت کے من گھڑت دعوے کی تردید کی ہے۔ فلسطین الیوم کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے سابق سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کے قتل کے طریقہ کار کے بارے میں دشمن صہیونی حکومت کے جھوٹے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے جھوٹے اور من گھڑت دعوے کو مسترد کرتی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اسماعیل ہنیہ کو صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے دوران تہران میں گیسٹ ہاؤس میں ان کے کمرے میں رکھے گئے بم سے شہید کیا گیا۔ حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حماس اور ایران کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان مشترکہ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کارروائی 7.5 کلو گرام وزنی گائیڈڈ میزائل سے کی گئی تھی، اور اس میزائل نے اسماعیل ہنیہ کے موبائل فون کو براہ راست نشانہ بنایا تھا۔ حماس نے اس بیان میں واضح کیا کہ صہیونی حکومت کے دعوے دراصل رائے کی توجہ اس جرم سے ہٹانے کی صرف ایک مایوس کن کوشش ہے، اس لیے کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کی عرضی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ ضلع کرم کی صورتحال پر گرینڈ جرگا کسی حتمی فیصلے تک نہ پہنچ سکا اور معاہدے کا اب بھی انتظار ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کی صورتحال ویسی ہی بحرانی ہے۔ پارا چنار کا محاصرہ جاری ہے اور راستے بند ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ کراچی میں کئی مقامات پر دھرنے آج بھی جاری ہیں۔ سڑکیں بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کا دفاتر آنا اور واپس گھر جانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ کراچی میں دھرنے کے باعث ایم اے جناح روڈ، نمائش چورنگی کے دونوں ٹریک بند ہیں۔ شارع فیصل، کالا چھپرا، ملی روڈ پر بھی دھرنا جاری ہے۔ انچولی سے سہراب گوٹ جانے والا ٹریک بھی دھرنے کے باعث بند ہے۔ ناظم آباد چورنگی کے دونوں ٹریک پر دھرنا جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں جیسے اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، گلگت بلتستان میں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے جاری ہیں، جبکہ خود پارا چنار میں گزشتہ 8 روز سے دھرنا جاری ہے، جبکہ حکومتی اور جرگہ ممبران کے دعووں کے باوجود کوہاٹ میں ضلع کرم کے معاملے پر گرینڈ امن جرگہ 9 گھنٹے تک جاری رہنے کے باوجود حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکا۔ کمشنر کوہاٹ معتصم باللہ کا کہنا ہے کہ تمام جرگہ ممبران کے تحفظات دور ہونے پر ہی مضبوط اور پائیدار معاہدے کی راہ ہموار ہوگی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ایک فریق کی درخواست پر کرم معاملے پر جرگے نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت دیا ہے۔ جرگہ منگل کو دوبارہ شروع ہوگا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے دعویٰ کیا کہ جرگے میں تمام بڑے نکات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ مشاورت مکمل ہونے کے بعد معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ 21 نومبر کو لوئر کرم کے علاقے میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 8 خواتین اور 5 بچوں سمیت 40 سے زائد افراد شہید ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد دونوں فریقین کے درمیان فائرنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا، جبکہ ضلع کرم میں کئی دن تک جاری مسلح تصادم کے نتیجے میں 130 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر اور پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں صوبائی بلوچستان کے نمائندوں کے مشترکہ اجلاس میں دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں درپیش مسائل و مشکلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موصول خبروں کے مطابق پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں صوبائی پنجاب کے نمائندوں نے ایک مشترکہ اجلاس میں دو طرفہ تجارت میں درپیش مسائل و مشکلات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں ہی سرحدی تجارت کو رونق بخشنے کا پختہ عزم رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں پائے جانے والے مسائل کو حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران اور پاکستان کے نمائندوں نے اس اجلاس میں اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے اور اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس مشترکہ اجلاس میں شریک پاکستان کے پارلیمانی نمائندوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون میں توسیع کے لیے حالات سازگار ہیں، جس کی بنیاد پر دو طرفہ تجارت کو قابل ذکر حد تک فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی منڈیاں باہمی تعاون کی توسیع میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے کسانوں کے مطالبات اور تحریک پر سنجیدگی سے غور نہ کرنے سے ناراض کسان تنظیموں نے 30 دسمبر کو پنجاب بند کا اعلان کر دیا۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کسان تنظیموں کے کنوینر سرون سنگھ پنڈھیر نے کہا کہ کسان یونین کے رہنما کے اعلان کے مطابق صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک سڑکوں اور ریل لائنوں پر چکا جام رہے گا، جس کے باعث سڑک بند اور ٹرینوں کی آمد و رفت ٹھپ رہے گی۔ کسان تنظیموں کے کنوینر نے سرکاری اور نجی تنظیموں سے بھی کسانوں کی حمایت میں اپنے اداروں کو بند رکھنے کی اپیل کی ہے۔ اس درمیان پنجاب بند کے سلسلے میں کے ایم ایم اور ایس کے ایم این پی رہنماؤں نے اپنی حمایت کی بات کہی ہے، جبکہ کاروباری، ثقافتی، سماجی اور مذہبی تنظیموں نے بھی بند کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے وان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوئے المناک حادثے میں کئی قیمتی جانوں کے ضیاع کی خبر سن کر دلی دکھ ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق جنوبی کوریا کے موان ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران مسافر طیارے کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں 179 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ طیارے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 181 افراد سوار تھے۔ عملے کے 2 ارکان مرد اور خاتون کو بچا لیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق طیارے کو حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث پیش آیا۔ طیارہ رن وے سے اتر کر اطراف میں لگی باڑھ سے ٹکرا گیا، جس سے طیارے میں آگ لگ گئی۔ اور آخری خبر یہ کہ امریکہ کے ارب پتی اور ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک نے امریکی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایلون مسک نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ کا قومی قرض 36.17 ٹریلین ڈالر ہو چکا ہے، جو کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو امریکی معیشت دیوالیہ ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کی جانب سے 23% سود ادائیگی ایک پریشان کن چیز ہے اور اس میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے قبل بھی ایک بیان میں وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکی ڈالر تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے مشیروں اور ان کے سب سے بڑے حامی ایلن مسک کے درمیان شدید اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ ایلن مسک نے اپنے کچھ ریپبلکن مخالفین کو شیطان اور نافرمان نسل پرست قرار دے دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہی تھی محترمہ شائستہ درانی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں خدمت میں۔
بہت شکریہ جی۔
جی ڈاکٹر صاحب، پارا چنار کے محاصرے کو 80 دن ہونے کو ہیں، سینکڑوں افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ مرکزی اور خیبر پختونخوا کی حکومت ابھی تک مسئلے کو حل کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ مسئلے کے حل میں بنیادی رکاوٹ کیا ہے؟ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک بڑی اچھی اصطلاح محاصرے والی جو ہے استعمال کیا۔ یقیناً جو ہمارے سامعین پارا چنار کی جغرافیائی صورتحال اور جغرافیائی لوکیشن کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ یہ واقعاً محاصرہ ہے۔ پارا چنار ایک ایسا علاقہ ہے پاک افغان بارڈر پہ کہ جس کے 3 اطراف میں افغانستان ہے، اور ایک طرف کا راستہ جو ہے وہ پاکستان کے علاقے کی طرف، یعنی کوہاٹ ٹل اور اس علاقے کی طرف جو ہے وہ کھلتا ہے۔ تو 3 اطراف جو ہیں وہ افغان بارڈر ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ایک دوسرا ملک ہے، وہاں پہ آمد و رفت نہیں ہو سکتی، اور ایک راستہ کہ جو کوہاٹ ٹل اور پشاور کی طرف آتا ہے، وہ ہمارے سامعین کو بھی علم ہے کہ وہ گزشتہ 70-80 دنوں سے مکمل طور پہ اس کا جو ہے نا روڈ بلاک ہے، اور کسی طرح کی کوئی چیز اس میں نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، اور محاصرہ بڑا کہ صحیح لفظ ہے، صحیح چناؤ ہے آپ نے کہ محاصرہ، چونکہ زمینی راستے سے تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے، اور جو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ہلکا پھلکا کوئی امدادی سامان پہنچ رہا ہے، وہ بھی بعض رپورٹرز کے مطابق وہ دکھایا زیادہ جاتا ہے اور عملاً کم ہے۔ درست ہے کہ پرائم منسٹر کے جو کیبنٹ کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اسی طرح پنجاب حکومت نے بھی اس حوالے سے اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ دیا ہے، اور اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کا استعمال جاری ہے۔ لیکن صورتحال انتہائی گمبھیر ہے کہ ایسا علاقہ جب تقریباً 3 مہینے تک بیرونی کسی بھی چیز کی آمد و رفت سے منقطع ہو جائے تو حالات یقیناً پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ واقعاً پارا چنار محاصرے میں ہے۔ 6-7 لاکھ کی آبادی ہے، اور یہ بڑا سخت موسم ہوتا ہے، سخت سردی پڑتی ہے وہاں پہ، اور خوردونوش کی اور میڈیسن جب تک بیرونی رابطہ نہ ہو تو یہاں پہ سروائیو کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں آ رہی ہیں کہ سینکڑوں بچے جو ہیں اس وقت میڈیسن کی کمی کی وجہ سے اور غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جو بڑی ایج کے لوگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، وہ بھی دوائیوں کی کمی اور دوسری مشکلات کی وجہ سے اس وقت موت کے تہانے پہ پہنچ چکے ہیں، اور عام زندگی بھی وہاں پہ بری طرح متاثر ہے۔ پارا چنار کو اس پورے علاقے میں جب یہ سابقہ ایجنسیاں تھیں اور کرم ایجنسی جب اس کو جغرافیائی لحاظ سے کہا جاتا تھا، تو جو جتنی باقی 6-7 ایجنسیاں تھیں ان سب میں ایجوکیشن لیول کے عنوان سے کرم ایجنسی ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتی تھی، لیکن آج وہی کرم ایجنسی ہے، اس کا مرکزی شہر پارا چنار ہے، جہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ تمام زندگی کے امور جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہیں۔ ظاہر جب زندگی کے امور متاثر ہوتے ہیں، جب بچے متاثر ہوتے ہیں، تو اسٹوڈینٹس اور علمی ماحول متاثر ہوتا ہے۔ اسکول اور کالجز کے اندر ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ یا تو بند کر دیے جاتے ہیں یا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہاں پہ تعلیمی اور تدریسی خدمات انجام دی جا سکیں۔ تو ایک بحران تو یہ بھی ہے کہ جو اس محاصرے کے اثرات ہیں۔ ایک اور بات جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بھی اشارہ کیا، مرکزی اور صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہیں، ابھی تک تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک پیج پر ہی نہیں ہے۔ مرکزی حکومت کسی اور نہج پہ سوچ رہی ہے، اور صوبائی حکومت کا جو اس مسئلے کو حل کرنے کا انداز ہے وہ مرکزی حکومت سے کوئی، یوں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تو جو پاکستان کی سیاسی تقسیم ہے اس تقسیم کے مطابق مرکز میں جو حکومت، جو سیاسی پارٹی موجود ہے خیبر پختونخوا میں، اس کی مخالف اور دوسرے لفظوں میں ایک سخت قسم کی اپوزیشن موجود ہے۔ یعنی اس وقت دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی حد تک بھی تیار نہیں ہیں۔ مرکزی حکومت صوبائی حکومت سے جو مطالبات رکھتی ہے، جو خواہشات رکھتی ہے، جو آئینی جو اس کے وظائف اور ذمہ داریاں بنتی ہیں، مرکزی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت ان فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو رہی، اور جو صوبائی حکومت ہے اس کا مرکزی حکومت پہ یہ اعتراض ہے کہ خیبر پختونخوا صوبے کے ساتھ جو ہے وہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ سیاسی مسئلہ ہے، ایک انتظامی مسئلہ ہے، دوسرا سیاسی مسئلہ بھی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ انتہائی سخت رویے کے حامل ہیں، اور انہوں نے پوری جو گزشتہ چند ماہ کے اندر اپنے لیڈر کو اور اپنے بانی چیئرمین کو چھڑانے کے لیے جتنی موومنٹ چلائی ہیں وہ ساری کی ساری خیبر پختونخوا سے چلائی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں یا ان کی ٹیم ہے، ان کی پوری ترجیح اپنے بانی چیئرمین کی رہائی کی جو تحریک ہے اس کی طرف متوجہ ہے، اور وہ ان کی اپنی تمام توجہات اس طرف ہیں کہ ان کی اپنی پارٹی کا بانی چیئرمین جو ہے اس وقت جیل میں ہے، ایک سیاسی بحران کا شکار ہے۔ تو وہ اپنے پارٹی کے بحران اور اپنے بانی چیئرمین کو چھڑانے کے لیے ان کی پہلی ترجیح وہ ہے، جبکہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، یا جس کو ہم پارا چنار کہتے ہیں، یا جس کو ماضی میں کرم ایجنسی کہا جا سکتا تھا، وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ترجیحات میں سے نکل چکا ہے۔ اور یوں بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بعض اخباری ذرائع کے مطابق یہ کہہ چکے ہیں کہ درست ہے کہ کرم ایجنسی، خیبر ایجنسی اور دوسری ایجنسیاں جو ہیں وہ صوبائی سیٹ اپ میں آ چکی ہیں، لیکن بالخصوص جو کرم ایجنسی ہے اور جو اب وہ کرم ضلع میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ اب بھی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ یہ خود خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا یہ بیان ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس علاقے میں، یا میری حکومت یا صوبائی حکومت اس میں کچھ بڑا رول پلے نہیں کر سکتی، چونکہ وہ پورے کا پورا سسٹم ابھی بھی فوج کے انڈر ہے۔ تو اگر یہ بات مانی جائے کہ اب بھی وہاں کے معاملات سارے کے سارے فوج کے انڈر ہیں، تو اس مسئلے میں جو سب سے زیادہ توقعات رکھنی چاہیے وہ فوج سے ہیں۔ اور اگر جو پاکستان کا آئین کہتا ہے، اس آئین کے تحت یہ ساری کی ساری ذمہ داری صوبے کی ہے، اور صوبے کا وزیر اعلیٰ اس تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب اگر آئینی لحاظ سے دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جواب دہ ہیں، وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں کیوں ناکام ہیں، اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں، کیا وہ جان بوجھ کے اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے اپنی توجہات اور ترجیحات کی بنیاد پر، یا وہ اس اہل نہیں رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، وہاں کی سیاسی جماعتیں، وہاں کے سیاسی گروہ، وہاں کے مذہبی گروہ، وہاں کے قبائل، وہ وزیر اعلیٰ کو قبول نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کی رٹ وہاں پہ ختم ہو چکی ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر یہ بھی بالآخر صوبائی حکومت ہے، اس کو پھر اعلان کر دینا چاہیے، مستعفی ہو جانا چاہیے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنے صوبے کے اندر جو بنیادی میری ذمہ داری بنتی ہے لا اینڈ آرڈر، اگر لا اینڈ آرڈر وہاں پہ وہ قائم نہیں کر سکتے تو پھر انہیں اپنی وزارت سے مستعفی ہو جانا چاہیے اور کسی اور جماعت کو، کسی اور فرد کو موقع دینا چاہیے کہ وہ وہاں پہ حکومت کی رٹ قائم کر سکے۔ اور اگر وزیر اعلیٰ کی بات مان لی جائے کہ مرکز، وفاق یا فوج یا اسٹیبلشمنٹ، تمام تر اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو پھر جواب دینا ہوگا، خود اس کو یا مرکزی حکومت کو جواب دینا ہوگا کہ ان کی اپنی آبادی کا اتنا بڑا حصہ گزشتہ 80 دنوں سے جن مشکلات کا شکار ہے، اس کا حل ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، اور کیا وہ اس کے حل کے متمنی ہیں بھی یا نہیں۔ یعنی اب تو بعض دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح کے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، ابھی جرگہ 2 دن سے جرگہ بیٹھا ہوا ہے، اور آج بھی کل یہ تھا کہ کل شام کو جو ہے اس پہ دستخط ہو جائیں گے، سارا معاملہ حل ہو جائے گا اور یہ جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پھر جرگے نے یہ کہا کہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں، اور کل اور پرسوں تک جو ہے نا بات جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ تو اس تناظر پورے کو اگر سامنے رکھیں تو اس میں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک ہلچل ہے، ایک ٹینشن ہے، وہاں پہ ایک ہیجان ہے، کراچی جیسے بڑے شہر میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ملتان میں، اور بھی چھوٹے شہروں میں اس وقت جو ہیں وہ دھرنے جاری ہیں، مظاہرے جاری ہیں۔ تو حکومت کو بالآخر اپنے عوام کے ان مطالبات کا جواب دینا ہے یا نہیں، چاہے وہ مرکز کی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے فوج ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو۔ اگر کسی ملک کے عوام اس مرحلے میں پہنچ جائیں کہ وہ سخت سردی میں ساری ساری رات اور سخت ترین موسم میں احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، یا اسٹیبلشمنٹ ہو، فوج کو اس کو اپنی پہلی ترجیح میں رکھنا ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سلسلہ جو ہے وہ توالت پکڑتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، تو پاکستان کے امن کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو محاصرہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جو مرکزی اور صوبائی حکومتیں ہیں ان کو آپس میں کسی ایک پیج پہ آ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور جو آپ نے تازہ ترین صورتحال کا ذکر کیا اس میں بھی یہی ہے کہ مظاہرے، دھرنے، احتجاج جاری ہے، مطالبات بھی جاری ہیں، لیکن دوسری طرف ابھی تک جرگہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے صوبائی اور مرکزی حکومتیں بھی ایسے تماشائی نظر آ رہی ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دا خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں. سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں, سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے, عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں, اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں, تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, نیکی کا اپنا ایک حسن ہے. اس حسن میں اس وقت چار چاند لگ جاتے ہیں جب اسے دوسروں سے چھپا کر اندام دیا جاتا ہے. اسی طرح برائی کا انجام دینا قبیح ہے, لیکن اس کا ظاہر کرنا شرمندگی اور ذلت میں اضافہ کرتی ہے. اگر برائی کو پوشیدہ رکھا جائے تو اس کی بخشش کی امید زیادہ ہوتی ہے. نیکی کو چھپانے والا 70 نیکیوں کی برابری کرتا ہے, اور برائی کا اظہار کرنے والا متروک ہوگا, برائی کو چھپانے والا بخشا جائے گا. انسان اور حیوان میں بنیادی فرق عقل کا ہے. جتنی عقل کامل ہوگی اتنی ہی انسانیت کمال پر ہوگی. عقل کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک مسلمان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں 10 خطتیں نہ پائی جائیں. اس سے خیر کی امید ہو, اس کی برائی سے محفوظ ہوں, دوسرے کی کم نیکی کو بھی زیادہ سمجھے, اپنی زیادہ نیکی کو بھی قلیل قرار دے, اس سے حاجت طلب کی جائے تو حوصلہ نہ ہارے, طویل مدت تک علم حاصل کرنے سے نہ گھبرائے، اللہ کے مقابلے میں فقرا سے بے نیازی سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کی راہ میں ذلت اسے دشمن خدا کے سامنے عزت زیادہ محبوب ہے، گمنامی اسے شہرت زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا دسویں چیز تو بہت ہی خوب ہے، پوچھا گیا وہ کیا ہے تو فرمایا جب بھی کسی کو دیکھے تو کہے وہ مجھ سے بہتر اور با تقویٰ تر ہے۔ سامعین، دوست وہ ہوتا ہے جو برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکے، جبکہ دشمن وہ ہے جو برائی میں ڈھکیل دے اور نیکی سے دور کر دے۔ انسانی عقل جس کو باطنی نبی بھی کہا گیا ہے اس کی بہترین دوست، کیونکہ ہر مقام پر اس کی رہنمائی کرتی ہے اور ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کے صحیح غلط ہونے اور اس کے نتائج کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس بہترین دوست کے مقابلے میں جہالت بدترین دشمن ہے، کیونکہ ہر برائی کی جڑ ہے غفلت یا لا علمی، نیکیوں سے دور رکھتی ہے اور برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں۔
بزمِ دوستاں،
ان کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور شائستہ درانی کا سلام قبول کیجیے۔ محترم سامعین، ہمیں امید ہے آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ کہ آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری دعا و تمنا ہمیشہ سے یہی رہتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہن شائستہ درانی، دسمبر کے آخری ایام ہیں اور سال 2024 اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے
جی،
اور چند ہی دنوں بعد نئے سال کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور یہ گزرا ہوا سال اپنے اندر کچھ یادیں، کچھ باتیں، کچھ واقعات، تلخ و شیریں حقیقتیں چھوڑ کر اپنے پیچھے جو ہے وہ جا رہا ہے، اور نیا آنے والا سال یقینی طور پر امید کی کرن کے ساتھ طلوع ہوگا، اور ممکن ہے کہ کچھ واقعات کا تسلسل اس میں پایا جائے، جیسا کہ 2024 کے آغاز کے اندر ہم نے دیکھا کہ اکتوبر 2023 کا جو سانحہ اور جو واقعات غزہ میں رونما ہوئے، طوفان الاقصی آپریشن اور اسی کا تسلسل 2024 میں بھی جاری و ساری رہا۔ بہرحال زندگی اور وقت اور زمانہ اپنے انداز میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور اپنے پیچھے یادیں اور باتیں چھوڑ جاتا ہے، شاید اسی لیے ہی کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو بہرحال اب آئندہ آنے والے سال کو خوش آمدید کہنے کا وقت ہے، اور 2024 کے اس مقام پر اور اس گھڑی میں کہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، 2024 اپنے آخری ایام گزار رہا ہے۔
جی بھائی حسین تقوی، سال 2024 اسی حالت میں اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور جب ہم کسی سال کو خدا حافظ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سال میں رونما ہونے والے تلخ و شیرین واقعات نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں،
جی ہاں،
اور نئے سال کا سورج طلوع ہونے تک ہمارے ذہنوں میں ان واقعات کے بارے میں سوالات بھی جنم لیتے رہتے ہیں
جی،
جن کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہوتی ہے، کافی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن سال 2024 کو اگر عالمی حالات کے تناظر میں دیکھیں تو اس سال میں کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ جو 2023 کا ہی تسلسل تھا، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، اور مجھے تو لگتا ہے 2025 بھی کچھ انہی واقعات کی لپیٹ ہی میں رہے گا.
انشاءاللہ کہ ایسا نہ ہو اور حالات امن و سکون اور بہتری کی طرف جائیں اور ہم ایک ایسے سال میں قدم رکھیں کہ جہاں پر سلامتی ہو، امن ہو، عافیت ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، زندگیوں میں سکون ہو، دنیا سے جنگ و جدال کا خاتمہ ہو اور دنیا امن و آشتی کی طرف جو ہے وہ بڑھے. یہ ہماری آرزو اور تمنا ہے. لیکن جو تجربات گزشتہ سالوں میں ہمارے سامنے آئے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی سامراج دنیا کے اندر ایک نئے نظام کو تشکیل دینا چاہتا ہے جس کے اندر وہ اپنی گرپ کو جو ہے وہ مضبوط رکھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ 2024 سال اس کے اندر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تلخ و شیریں واقعات اس میں رونما ہوئے. تو اگر میں ایک سرسری سا جائزہ لوں، اس سال 2024 میں ہم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے محبوب صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی کی جو ہے وہ شہادت کو دیکھا، اسی طریقے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ، اسی طریقے سے تبریز کے امام جمعہ، وہاں کے گورنر جو ایک ہیلی کاپٹر سانحہ میں جاں بحق ہوئے اور ایران کے عوام میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ آیت اللہ ابراہیم رئیسی اسلامی جمہوریہ ایران کے محبوب ترین صدور میں سے ایک تھے. بالکل. اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور وہ بھی غریب نواز تھے اور ایک ایسے خاندان سے ان کا تعلق تھا کہ عوام کے بطن سے جس نے ترقی و کامرانی کی منازل کا آغاز کیا تھا. اور شہید ابراہیم رئیسی کی یادیں، باتیں اور انقلاب اسلامی کے ساتھ ان کی محبت، عقیدت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. یہی 2024 ہے کہ جس میں ہم نے تحریک حماس کے عظیم رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو دیکھا. یہی 2024 ہے کہ استقامت کے مضبوط ایک ستون اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن سید حسن نصراللہ ہمارے درمیان نہ رہے. غاصب صہیونی حکومت نے بربریت کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا. اسی طریقے سے حزب اللہ کے ایک اور رہنما سید ہاشم صفی الدین جو ہے وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. اور 2024 میں حماس کے ایک اور لیڈر بلکہ ان کے سربراہ یحییٰ سنوار جو ہیں وہ عین مارکے کے دوران شہید کر دیے گئے اور ان کی شہادت نے استقامت کو ایک نئی جہت عطا کی، ایک ایسی جہت اور ایسی قوت عطا کی کہ جس کی تاریخ میں بہت کم مثال جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ تلخ واقعات تھے کہ جو اس سال رونما ہوئے، لیکن بہن شائستہ درانی ان تمام کے باوجود جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے مختلف پیغامات میں ان سانحات پر ارشاد فرمایا کہ ہمیں امید کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے اور جو سختی اور مشکلات پیش آ رہی ہیں یقیناً اس کے بعد جو ہے راحتی اور آسائشیں بھی مہیا ہوں گی. یہ اللہ کا بھی وعدہ ہے. یقیناً یہ تلخ واقعات ضرور دلوں پر گرا گزرے. درست ہے کہ یہ تلخ واقعات نے آنکھوں کو اشک بار کیا، درست ہے کہ ان تلخ واقعات نے ہمارے سینوں پر ایک جو ہے وہ گراں بہا وزن جو ہے وہ طاری کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں، راحتیں اور اسی طریقے سے عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے راستے جو ہے وہ بناتا ہے. ہمیں اس حوالے سے امیدوار رہنا چاہیے. یہ سختی موجود ہے لیکن انشاءاللہ استقامت جو ہے اپنی بھرپور پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور ہم نے اس پورے عرصے کے اندر دیکھا کہ آپ حزب اللہ کو ایک بہت ہی طاقتور حالت میں ہم نے دیکھا شہید حسن نصر اللہ کے بعد، بلکہ بعض تجزیہ نگاروں نے تو یہاں تک کہا کہ 2006 سے زیادہ ہم نے حزب اللہ کو طاقتور پایا، اور حزب اللہ نے بھرپور طریقے سے جو ہے ان پر جو ظلم ڈھائے گئے اس کا جواب دیا، اور غاصب صہیونی حکومت کے مرکز تک انہوں نے رسائی حاصل کی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کہا جائے کہ ایک امید کی کرن ہے، اور استقامتی محاذ جو ہے اس کی ایک طاقت کا اظہار ہے۔ فلسطین میں یقیناً بہت مشکلات پیش آئی ہیں اور فلسطینی عوام کو شدید ترین تکلیف برداشت کرنا پڑی ہے، لیکن یہاں پر میں ایک امریکی نجات پاکستانی ڈاکٹر جنہوں نے کچھ مہینے غزہ میں گزارے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود فلسطینی بچے جو ہیں ان کے چہروں پر امید کی کرن جو تھی وہ نظر آ رہی تھی، وہ اپنے نظب العین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ بہرحال چند دنوں بعد سال 2024 کا سورج غروب ہو جائے گا اور سال 2025 کا سورج طلوع ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار متعال اس گزرے ہوئے سال میں ہماری تقصیرات سے درگزر فرمائے۔ درست ہے کہ یہ عیسویں سال ہے، لیکن چونکہ کیلنڈروں میں اس کی تاریخیں اور مہینے موجود ہیں تو اس لیے ہم اس کا ذکر بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے سامعین کو گزرے ہوئے ایام کی کچھ یاد بھی باقی رہے۔ میرے خیال سے بہت زیادہ میں نے گفتگو کر لی ہے، اب کچھ آپ کے لیے بھی چھوڑ دوں۔
جی بالکل، کیوں نہیں، ہمارے لیے بھی تھوڑی نہیں بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم ہمارے لیے چھوڑیے، کیونکہ ہمیں شامل کرنے ہیں اپنے سامعین کے خطوط۔
جی ہاں، پروگرام بزم دوستاں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔
پروگرام بزم دوستاں میں آپ سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب۔ یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے وسیم صدیقی صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ سال 2024 کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور اکثر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سال کے 12 مہینوں کے حوالے سے گشت و گزار میں لگا ہوا ہے، اور بعض اس سال کے تلخ و شیرین واقعات کے تناظر میں قلم فرسائی کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن میں ایک الگ زاویے سے سوچ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے روز و شب کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ اگر گہرائی سے اس طرف دیکھا جائے تو سب کچھ ہیچ ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوچنے کے لیے کافی ہے۔ گزشتہ ایک سال میں ہم نے دنیا کو خون میں ڈوبا ہوا ہی دیکھا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ دنیا کے شقی القلب لوگوں کو مزید شقی پایا ہے۔ مظلوم کی داد رسی کہیں نظر نہیں آتی۔ بہت سی باتیں لکھتے ہوئے میرا قلم خود آنسو بہاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویسے میں کم ہی لکھتا ہوں، لیکن گزشتہ ایک سال میں دل کی بات کو قلم بند کرنے کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ ریڈیو تہران کی نشریات اور پروگرام بزم دوستاں میں سامعین دوستوں کے حوصلوں کو دیکھ کر میرے اندر بھی لکھنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اب میں فرصت کے اوقات میں لکھنے اور لکھانے کو ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اس سال ہم نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ سب سے پسندیدہ ہو۔ کاش ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے علاوہ ان کی بھی فکر کریں جو مجبور ہیں اور جن کو ہماری ضرورت ہے. ضرورت کا اندازہ ان کے افکار و نظریات سے ہے, اور آج سب سے ضروری اہم مظلوموں کا ساتھ دینا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایک متمرکز سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی سوچ کو وسعت دینا ہوگی. جب ہم فلسطین اور غزہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم نقطہ ان کی زندگی ہونا چاہیے. آج سال کے ان آخری دنوں میں غزہ میں اگر کسی چیز کی اشد ضرورت ہے تو وہ زندگی ہے. جو تصاویر میں نے دیکھی ہیں, سانس سینے میں رکنے لگتا ہے اور گلے میں آواز روندھ جاتی ہے, اور خود اپنے آپ سے ضمیر سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ کہاں کھڑے ہیں, شاید میں لکھتے لکھتے کہیں اور چلا گیا ہوں, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھوں. حسین تقوی بھائی نے پروگرام بزم دوستاں میں سامعین دوستوں کو ایسا لکھنے کی طرف لگا دی